بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں، لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی امریکی تجویز کا مقصد فلسطینیوں کے قتل عام اور قحط کو مزید طول دینا ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی نظام ناکام ہو چکا ہے اور دنیا اب ایک نئے نظام کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ شیو سینا کے سینئر رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا عندیہ دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تحریک حماس کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی امریکی تجویز کا مقصد فلسطینیوں کے قتل عام کو مزید طول دینا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی دفتر کے رکن باسم نعیم نے جنگ بندی کے بارے میں امریکی تجویز پر رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کا منصوبہ در حقیقت غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام اور قحط کے جاری رہنے کا سبب بنے گا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس کی قیادت اس تجویز پر غور کر رہی ہے، تاہم یہ تجویز فلسطینی عوام کے مطالبات خصوصاً جنگ کے مکمل خاتمے کو پورا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جنگ بندی کی تجویز کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام، قحط اور انسانی بحران بدستور جاری رہے گا۔ یہ فلسطینیوں کی امنگوں کا جواب نہیں ہے۔ باسم نعیم نے مزید کہا کہ حماس کی قیادت امریکی تجویز کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد مناسب رد عمل دے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے امریکی جنگ بندی منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد منصوبہ تحریک حماس کو غور کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب اور دیگر صہیونی شہروں پر یمنی فوج کے میزائل حملے کے بعد خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ یمنی فوج کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق عرب ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ یمن کی جانب سے کیے گئے میزائل حملے کے بعد اسرائیلی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے، جبکہ تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ صہیونی فوج نے تصدیق کی ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کے بعد مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں خصوصاً تل ابیب، بیت المقدس اور دیگر صہیونی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے، جس کے بعد بڑی تعداد میں صہیونی شہری پناہ گاہوں کی طرف بھاگ گئے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی ہے کہ یمنی میزائل حملوں کی وجہ سے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں روک دی گئی ہیں۔ قابض صہیونی افواج نے شمالی غزہ میں ایک اور ہسپتال بند کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے تل الزیتر میں واقع العودہ ہسپتال کے گرد اسرائیلی فوج نے بارود سے بھری خودکار روبوٹ دھماکوں سے اڑا دیے، اور اس دوران شدید گولہ باری بھی کی گئی۔ اسرائیلی فوج کا یہ اقدام ہسپتال خالی کروا دینے کے حکم کے فوری بعد دیکھنے میں آیا۔ دوسری جانب عودہ ہسپتال میں عملے کی جانب سے جلدی جلدی زخمیوں اور مریضوں کی منتقلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہسپتال میں اب بھی 13 مریضوں سمیت 97 افراد موجود ہیں۔ واضح رہے کہ شمالی غزہ میں العودہ ہسپتال وہ آخری ہسپتال ہے جو کسی حد تک کام کر رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل اسرائیلی فوج انڈونیشی اور کمال ادوان ہسپتالوں کو مکمل بند کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ہنگامی انسانی امداد کے سربراہ ٹام فلیچر نے کسی علاقے کو قحط میں مبتلا کرنے کو جنگی جرم سے تعبیر کیا ہے۔ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ کسی خطے کو قحط کی جانب دھکیلنا جنگی جرم ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے زیر انتظام انسانی امداد کے ادارے کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ دنیا غزہ میں امداد بھیجنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ نشریاتی ادارے کے نمائندے کی جانب سے ٹام فلیچر سے سوال پوچھا گیا کہ کیا کسی کو جبری طور پر بھوکا رکھنا جنگی جرم ہے۔ اس کے جواب میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے ہنگامی انسانی امداد کے سربراہ نے کہا، ہاں ایسا ہے، اس کو جنگی جرم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یقینی طور پر یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی نظام کی ناکامی واضح ہو چکی ہے، اور اب دنیا ایک نئے نظام کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے کہا ہے کہ دنیا کو ایک نئے نظام کے قیام کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد تمام ممالک اور تمام لوگوں کی ترقی کے امکان پر استوار ہو۔ علی اکبر احمدیان نے اعلی سیکیورٹی حکام کے 13ویں بین الاقوامی اجلاس کے اختتام پر ماسکو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تسلط پسند طاقتیں عالمی نظام کو مؤثر طریقے سے کام کرنے نہیں دیتی، اور غزہ کی 19 ماہ کی صورتحال اس کی واضح مثال ہے، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام اگر مؤثر ہوتا تو یہ صورتحال حال ہر کس پیش نہ آتی۔ انہوں نے کہا کہ برکس اور شنگائی تعاون تنظیم جیسے ادارے نئے عالمی نظام کی تشکیل کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام سے متعلق منفی اور جھوٹی رپورٹ پر ویانا سے سرکاری وضاحت طلب کر لی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آسٹریا کی انٹیلیجنس کی جانب سے ایران کے پرامن جوہری پروگرام سے متعلق منفی اور جھوٹی رپورٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ویانا سے سرکاری وضاحت پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ میں ایران کے جوہری پروگرام کی پرامن نوعیت پر سوال اٹھانے کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کی رپورٹ محض اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف فضا سازی کے لیے گھڑی گئی ہے اور اس کی کوئی دستاویزی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا رکن ملک ہے اور اس کا جوہری پروگرام بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی سخت ترین نگرانی کے تحت ہے۔ آسٹریا کی انٹیلیجنس ایجنسی کی اس قسم کی کارروائیاں نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ آئی اے ای جیسے معتبر ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایران کی اقتصادی کونسل کے رابطہ کار نے کہا ہے کہ امریکی صدر کا ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کا منصوبہ ایک خواب ہی رہے گا۔ ایران کی اعلی اقتصادی رابطہ کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ وہ ایران کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں گے جس کے تحت ایرانی جوہری تنصیبات ختم کر دی جائیں گی ایک وہم، ہزیان اور الجھن کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹرمپ کی الجھن کو سمجھ سکتے ہیں، جب تک وہ اور ان کی ٹیم نتن یاہو جیسے ذہنی مریض کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کی جوہری تنصیبات کے خاتمے کا خواب دیکھنا ترک نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک بڑی قوم، مستحکم نظام اور ایک خود مختار ریاست کے مد مقابل ہیں۔ محسن رضائی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران امریکہ کو مجبور کرے گا کہ وہ حقائق کو تسلیم کریں اور خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ شیو سینا یو بی ٹی کے سینئر رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی پر آپریشن سندور کے نام پر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت تنقید کی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے راوت نے کہا کہ یہ آپریشن ہمارے فوجی جوانوں نے انجام دیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم اسے ایک سیاسی ایجنڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کہیں سندھور یاترا نکالی جا رہی ہے تو کہیں آپریشن بنگال کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے اس کا سخت جواب دیا ہے۔ شیو سینا کے رہنما کے مطابق اگر انتخابی یاترا نکالنی ہے تو ضرور نکالیں، لیکن فوجی کارروائی کو عوامی جذبات سے جوڑ کر سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سنجے راوت کا کہنا تھا کہ جلد ہی راہل گاندھی کی قیادت میں حزب اختلاف کی جماعتیں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کی مانگ کریں گی تاکہ اس معاملے پر سنجیدہ بحث کی جا سکے۔ پاکستان نے ہانگ کانگ میں عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے عالمی ثالثی تنظیم کے کنونشن پر دستخط کیے گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کنونشن پر دستخط کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کے ورژن کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان عالمی تنازعات کے پرامن حل پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا سندھ طاس معاہدے کو معطل رکھنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جموں کشمیر تنازع کا حل ناگزیر ہے اور پاکستان عالمی سطح پر موقف اجاگر کرتا رہے گا۔ حکومت پاکستان نے کابل میں اپنے ناظم الامور کو سفیر کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ 19 اپریل کو ان کے کابل دورے کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی مثبت پیش رفت جاری ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے پیغام میں کہا کہ مثبت تعلقات کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کابل میں ناظم الامور کے بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا کبھی شہ دو سرا کاسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا بلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم کی آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔
لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں آپ نے مخالفین کی اذیتوں اور ان کے طعنوں اور تہمتوں کا نہایت ہی خوش اخلاقی سے مقابلہ کیا، اور آپ کا یہی اخلاق کریمانہ اور نرم مزاجی اس بات کا باعث بنی کہ بہت سے افراد اپنے کاموں سے شرمندہ ہوئے اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔
یہ آیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبہ کرتی ہیں کہ مخالفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور دین کے بعض اصولوں اور احکامات کو نظر انداز کرنے کے لیے بے جان نرمی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تاریخی روایتوں میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے حکمرانوں نے جب مشاہدہ کیا کہ دین اسلام تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعایت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت دینا بند کر دیں مگر پروردگار عالم نے آپ کو اپنے دشمنوں کے منحرف مشوروں کے خلاف کسی بھی قسم کی نرمی برتنے سے خبردار کیا، تاکہ وہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حرص و لالچ میں نہ آئیں اور دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ رک جائے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے اخلاق و کردار سے بہرہ مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسد اور منحرف لوگوں سے سمجھوتا کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام الہی نگرانی اور تربیت میں ہوتے ہیں اور خدا انہیں کسی بھی خطرے اور انحراف سے خبردار کرتا ہے۔ مخالفین کا ایک طریقہ لالچ اور رعایت و امتیاز دینا ہے، لہذا ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ ان کے منصوبوں سے دھوکا نہ کھا سکیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی 10-13 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔
اور خبردار، آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل، عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور، مال میں بے حد بخل کرنے والے، تجاوز گنہگار، بدمزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں۔
سامعین، یہ آیتیں بھی ان برے صفات کی طرف کہ جو اخلاق کریمانہ سے سازگار نہیں ہیں، کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جو لوگ بدترین اور برے کردار والے ہیں ان سے دوری اختیار کریں، کیونکہ ان کی پیروی اور ہمراہی دین میں انحراف کا باعث بنے گی۔ عام طور پر ادنا اور پست لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے مد مقابل کو مطمئن کرنے کے لیے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے قسمیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سچ بولنے اور حق کام کرتے وقت قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ منطق اور استدلال سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ بدترین صفات میں سے ایک خصلت عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا ہے، جس کے بارے میں وہ عام طور پر کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان اور ظاہر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے افراد دو لوگوں کے درمیان دوستی کو ختم کرنے اور ان کے درمیان نفرت و کینہ پیدا کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو نیک کاموں کی دعوت دینے کے بجائے مختلف بہانوں سے نیک کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ لوگ سماجی تعلقات میں اپنے حدود سے بھی تجاوز کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور کسی بھی غیر شائستہ اور غیر مہذب کام کے ارتکاب پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تند مزاج اور تشدد پسند ہوتے ہیں اور ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اور دوسروں کو اس سے روکتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفین کی قسموں سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خدا پر یقین، اخلاقیات، معاشرتی اور خاندانی تعلقات برے اور غیر پسندیدہ امور سے سازگار نہیں ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی 14-16 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔
صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہیں، جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔
سامعین، یہ آیاتیں دین کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی اور برے اخلاق میں گرفتار ہو جانے کے اسباب میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بہت زیادہ مال و دولت اور ایک طاقتور قوم اور قبیلے کے غرور و تکبر نے بعض لوگوں کو خدا کے دین کے مقابل کھڑا کرنے اور مومنوں سے ان کی پیروی کی توقع کرنے کا سبب بنا دیا ہے۔ دولت اور طاقت کی فراوانی کی وجہ سے ہونے والے تکبر اور غرور نے بعض لوگوں کو قرآن کریم کی آیتوں کو پرانا سمجھنے پر مجبور کیا اور اس بات پر باور کرایا کہ پیغمبر کے ذہن کی تخلیق ہے، اور اس طرح دوسروں کو خدا اور رسول پر ایمان لانے سے روکا جا سکے، لیکن خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کام میں ضرور ناکام ہوں گے اور ان کے بہتانوں اور برے کاموں سے خدا کے دین کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اور طاقت کی وجہ سے حاصل ہونے والا غرور دین سے انحراف اور حق کے انکار کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صاحبان اقتدار اور دولت رکھنے والے افراد پیغمبر کے مخالفین کی صف اول میں رہے ہیں۔ آسمانی کتابوں کو کمزور کرنے کے لیے دشمنوں کی تمام سازشوں اور منصوبوں کے باوجود خداوند عالم نے ان کے منصوبوں کو بے اثر کر دیا اور اپنے دین کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔
ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 خرداد, 4 ذی الحجہ اور 31 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس خرداد سن 1226 ہجری شمسی کو ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان معاہدہ ارض روم پر دستخط ہوئے. محمد شاہ قاجار کے دور میں بغداد کے حاکم نے بصرہ کے تاجروں کے ورغلانے پر خرم شہر پر حملہ کیا, اور بعض افراد کو قتل کرنے کے بعد تاجروں کا مال و دولت لوٹ لیا. اسی دوران کربلا میں مقیم ایرانی باشندوں کا قتل عام کیا گیا, اور اس واقعے سے ایرانی حکومت برہم ہو گئی, لیکن سفارتی سطح پر امن مذاکرات کا آغاز ہوا جو 2 سال بعد معاہدہ ارض روم پر منتج ہوا. اس معاہدے کی روح سے ایران نے سلیمانیہ سے اپنا دعویٰ واپس لے لیا, اور اس کے عوض خرم شہر پر ایران کی ملکیت اور دریائے اروند میں جہاز رانی کے حق کو تسلیم کر لیا گیا. دس خرداد سن 1371 ہجری شمسی کو تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی کے پروفیسر اور محقق ڈاکٹر جلال سمیمی نے ملکی وے کہکشاں اور گاما کی تابکاری کے بارے میں 20 سال کی تحقیق کے بعد اس کہکشاں کے مرکز میں گاما شعاؤں کے 5 منابع دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی. یاد رہے کہ ڈاکٹر سمیمی 1319 ہجری شمسی میں ایران کے جنوب مشرقی شہر زابل میں پیدا ہوئے. انہوں نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر سمیمی نے وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد ایٹمی ایمیلیشن کے بارے میں اپنے مسلسل تجربے انجام دیے, اور بالآخر اس میدان میں کامیابی حاصل کی. چار ذیلحجہ سن 418 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور ابو اسحاق اسفرائینی کا انتقال ہوا. وہ رکن الدین کے نام سے مشہور تھے. انہیں علم فقہ, اصول فقہ اور دیگر دینی علوم پر عبور حاصل تھا. وہ نشاپور کے مدارس میں درس دیا کرتے تھے. ان کی کتاب الجامع فی اصول الدین بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. چار ذیلحجہ سن 681 ہجری قمری کو ساتویں صدی ہجری کے عظیم مورخ اور سیاسی شخصیت ابو المظفر عطا ملک جوینی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے علمی مراحل طے کرنے کے بعد منگولوں کے درباروں میں دیوانی اور انتظام سنبھالے اور ان میدانوں میں تیزی سے ترقی کی۔ منگولوں کے دربار میں عطا ملک کی موجودگی سے ان کے سخت اور بے رحمانہ رویے میں کسی حد تک کمی آئی اور ایران کے ثقافتی آثار تباہ ہونے سے بچ گئے۔ بغداد پر قبضے کے ایک سال بعد ہلاکو خان نے عطا ملک کو اس شہر کے انتظامات کا مالک و مختار بنا دیا۔ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بغداد کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی۔ عطا ملک نے 24 سال تک عراق کا انتظام سنبھالا، لیکن ان کے دشمنوں نے ان کے خلاف منگول بادشاہ کے کان بھر دیے، جس کی بنا پر وہ عطا ملک سے بدظن ہو گئے اور ان پر اس قدر سختیاں کی کہ وہ ان سختیوں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ اکتیس مئی سن 1809 عیسوی کو آسٹریا کے معروف موسیقار جوزف ہائیڈن کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1732 میں پیدا ہوئے۔ ہائیڈن نے اپنی صلاحیتوں کی بدولت موسیقی کے میدان میں شہرت حاصل کی۔ وہ 1781 میں اپنے دور کے مشہور موسیقار موزارٹ سے آشنا ہوئے۔ ان کی یہ آشنائی بعد کے برسوں میں ان کے فن کو پروان چڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ انہیں سمفونی کا پہلا بڑا استاد مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس میدان میں بہت ہی اہم کام کیے ہیں، جن میں آفرینش یا خلقت نام کی سمفونی کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اکتیس مئی سن 1818 عیسوی کو ہفت روزہ اخبار سماچار درپن کا اجرا ہوا۔ یہ ہفت روزہ اخبار بنگالی زبان میں جاری ہوا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بر صغیر میں کسی مقامی زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار تھا۔ بر صغیر میں صحافت کا آغاز سن 1780 میں بنگال گزٹ یا کلکتہ ایڈورٹائزر سے ہوا، اور پھر متعدد اخبارات نے میدان صحافت میں قدم رکھا، لیکن یہ سارے اخبارات انگریزی زبان میں شائع ہوتے تھے۔ بالآخر 31 مئی سن 1818 کو جان شاہ مارش مین نامی ایک پادری نے بنگالی زبان میں ایک ہفت روزہ اخبار کا اجرا کیا، جس کا نام سماچار درپن رکھا گیا۔ اس کے بعد بنگالی زبان میں بنگال گزٹ کے نام سے ایک اور اخبار جاری ہوا۔ پھر 1822 میں اردو زبان میں جامع جہاں نما اور فارسی زبان میں الاخبار کا اجرا ہوا، مگر بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ صحافت کا تذکرہ ہوگا تو ہندوستان کی کسی دیسی زبان میں شائع ہونے والے پہلے اخبار سماچار درپن کا نام ضرور لیا جائے گا۔ اکتیس مئی سن 1910 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر ایلزبیتھ بلیک ویل نے وفات پائی۔ وہ 3 فروری سن 1821 کو امریکہ میں برسٹل کے مقام پر پیدا ہوئیں۔ 11 برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ نیو یارک چلی گئیں اور مختلف طبی اداروں میں داخلہ لینے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ناکام رہیں۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ بالآخر 20 اکتوبر سن 1847 کو انہیں نیو یارک میں واقع جنیوا میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ وہ 23 جنوری 1849 میں ڈاکٹر آف میڈیسین کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب انہیں کسی اسپتال میں ملازمت نہ ملی تو انہوں نے پرائیویٹ کلینک کھول لیا اور پریکٹس شروع کر دی۔ ان کا یہ کلینک بعد میں ایک اسپتال میں تبدیل ہو گیا اور یہ دنیا کا پہلا اسپتال تھا جس کا پورا عملہ خواتین پر مشتمل تھا۔ ایلیزابیتھ بلیک ویل نے زندگی بھر شادی نہیں کی، وفات کے وقت ان کی عمر 89 برس تھی۔ May 31, 1910 کو افریقہ کے جنوب میں واقع دو برطانوی نو آبادیات سے جنوبی افریقہ کی تشکیل ہوئی اور اس ملک کو اندرونی خود مختاری دی گئی۔ جنوبی افریقہ بر اعظم افریقہ کے جنوب کے آخری سرے پر بحر اقیانوس کے کنارے پر واقع ہے۔ پرتگیزی مہم جو دیاز نے 1488 میں جنوبی افریقہ کا پتہ لگایا، لیکن 17th century کے اواسط سے ہالینڈ نے اور پھر 2 صدی بعد انگریزوں نے جنوبی افریقہ کو اپنی نو آبادیات میں شامل کر لیا۔ 1899 میں بوئروں نے، جو اس سرزمین میں ہالینڈ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انگریزوں کے خلاف قیام کیا، لیکن 3 برس میں ہی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ نے 1910 میں اپنی 2 نو آبادیات کے اتحاد کی اجازت دی اور جنوبی افریقہ کے نام سے ایک ملک وجود میں آیا، جس کو 1931 میں مکمل آزادی ملی، لیکن حکومت کی باگ ڈور سفید فام اقلیتی باشندوں کے ہاتھ میں رہی۔ 1961 میں اس ملک میں جمہوری نظام قائم ہوا، مگر یہ نظام نسلی امتیاز پر استوار تھا اور حکومت کرنے کا حق صرف سفید فام لوگوں کو ہی حاصل تھا۔ سیاہ فام عوام نے نسلی امتیاز کے اس نظام کے خلاف طویل جد و جہد کی اور بالآخر 1991 میں نسلی امتیاز کے نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ May 31, 1919 کو افغانستان نے ایک بار پھر آزادی حاصل کی۔ ماضی میں یہ ملک مختلف اقوام اور حکومتوں کے زیر انتظام رہا۔ 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے پہلی بار اس ملک کی آزادی کا اعلان کیا، مگر تقریباً 1 صدی بعد برطانیہ نے اپنی سب سے بڑی کالونی یعنی بر صغیر ہند کی حفاظت کے لیے افغانستان کے امور میں مداخلت شروع کر دی، جو برطانیہ سے افغانستان کی پہلی جنگ پر منتج ہوئی۔ اس جنگ میں انگریزوں کو کافی نقصان اٹھا کر پسپائی اختیار کرنی پڑی، لیکن انگریزوں نے افغانستان میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی۔ 1919 میں امان اللہ افغانستان کے فرمان روا ہوئے اور انہوں نے برطانیہ کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدوں کو منسوخ کر کے اپنے ملک کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد افغانستان اور برطانیہ کے درمیان تیسری جنگ ہوئی، جو امان اللہ خان کی برطرفی پر منتج ہوئی۔ اور 31 May 1935 کو پاکستان کے شہر کوئٹہ میں انتہائی ہولناک زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.5 تھی۔ یہ دنیا کا ایک بڑا زلزلہ تھا جو 30 سیکنڈ تک جاری رہا۔ اس زلزلے میں تقریباً 60,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کوئٹہ کے سینکڑوں مکانات اور تقریباً تمام اہم عمارتیں خاک کا ڈھیر بن گئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري۔ Oh,